نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں احباب کے تعلقات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنی خلافت کے زمانے میں، اپنی امارت کے زمانے میں حضرت علی کو سب و شتم، گالی گلوچ کیا کرتے تھے، ممبروں سے حضرت علی کے لیے گالیاں دی جاتی تھیں، کہلوائی جاتی تھیں۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جس کو کسی صورت میں قبول کرنا اس طور پر ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے صریح خلاف ہے، جس میں آپ نے حضرت معاویہ کے مناقب بھی بیان فرمائے ہیں، ساتھ ساتھ یہ اصول بھی بیان کر دیا کہ اصحابی کلہم عدول، کے تمام صحابہ عدالت پر ہیں۔ حضرت معاویہ کاتب رسول ہیں، کاتب وحی، وحی لکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہونے کی سبب رضی اللہ تعالی عنہم، اور اسی طریقے سے حضرت علی کی شان بہت اونچی ہے، اور ان کے آپس کے تعلقات میں جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، اس کی وضاحت کچھ آنے والی روایتوں سے آتی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی کہ لما جاء خبر قتل علی الى معاویۃ جعل یبکی، کہ جب حضرت علی کے شہادت کی اطلاع ملی حضرت معاویہ کو تو وہ رونا شروع ہو گئے۔ فقالت له امرأته، تو ان کی بیگم نے ان سے کہا، ان کی زوجہ محترمہ نے ان سے کہا، اتبکیہ، کہ آپ ان پر روتے ہیں، وقد قاتلته فقال ویحک، کہ آپ تو اس سے پہلے ان سے لڑ چکے ہیں، تو فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں، انک لا تدرین لا تدرین ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آج لوگ علم اور فضل اور فقہ سے بالکل محروم ہو گئے ہیں، کتنے بڑے علم سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو یہاں یہ دیکھیے کہ حضرت معاویہ کی اہلیہ نے یہ اعتراض تو کیا کہ آپ انہیں رو رہے ہیں، حالانکہ آپ ان سے پہلے جنگ صفین میں لڑ چکے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ تو ان پر سب و شتم کیا کرتے تھے، ان سے دشمنی رکھتے تھے، اب آپ ان پر کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ رونے کا تعلق کسی سے نفرت کی دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو ایک دوسرے کی قدر اور محبت کی دلیل ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بصر بن ارطاط نے حضرت معاویہ اور حضرت زید بن عمر بن خطاب کی موجودگی میں حضرت علی کو کچھ برا بھلا کہا، تو حضرت معاویہ نے ان پر سختی سے توبیخ کی اور فرمایا کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتے ہو، حالانکہ وہ ان کے دادا ہیں۔ یہ طبری کے اندر اور ابن اثیر کی کامل میں بات آئی ہے۔ اسی طرح ابن اثیر جزری حضرت معاویہ کا جو خطبہ نقل کرتے ہیں الکامل میں، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لن یأتیکم من بعدی الا من انا خیر منہ کما ان من قبلی کان خیر منی، کہ نہیں آئے گا تمہارے پاس کوئی بھی ایسا جو مجھ سے بہتر ہو، مگر یہ کہ میں اس سے بہتر ہوں، مطلب یہ کہ میں ہی اپنے میرے بعد آنے والے اب مجھ سے بہتر نہیں ہوں گے، جیسا کہ میرے سے پہلے آنے والے، مجھ سے پہلے آنے والے مجھ سے بہتر تھے، یعنی جتنے خلفاء مجھ سے آئے ہیں پہلے وہ سب مجھ سے بہتر تھے، اسی طرح میرے بعد والے مجھ سے بہتر نہیں ہوں گے۔ یہ درجہ بدرجہ گویا ایک گراوٹ ہے، ایک کمی ہے جو آ رہی ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستيعاب کے اندر یہ بات لکھی کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے بڑے اصرار کے ساتھ ضرار السدائی سے کہا کہ میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو، تو ضرار نے خوب اچھے الفاظ میں بڑے بلیغ انداز میں حضرت علی کی بڑی زبردست تعریفیں بیان کیں۔ حضرت معاویہ سنتے رہے اور آخر میں رو پڑے، پھر فرمایا رحم اللہ ابو الحسن کانا واللہ کذالک، کہ اللہ ابو الحسن پر رحمت فرمائے، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ ابو الحسن حضرت علی کی کنیت ہے۔ اسی طرح ابن عبدالبر نے یہ بھی لکھا کہ مختلف فقہی مسائل میں حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط و کتابت ہوتی تھی، اور اس طرح حضرت معاویہ ان سے رہنمائی لیا کرتے تھے۔ تو جب ان کی وفات کی اطلاع پہنچی تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ذهب الفقه والعلم بموت ابن عبد طالب، ذهب الفقه والعلم، چلے گا علم اور فقہ بموت ابن ابی طالب، ابن ابی طالب یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے تو علم اور فقہ رخصت ہو گیا۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں نقل فرماتے ہیں کہ ابو مسلم خولانی اور کچھ اور لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ حضرت علی سے لڑتے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتے ہیں؟ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم نہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے اور خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا مظلوم ہونے کی حالت میں؟ الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما؟ تو ان سب نے کہا جی ہاں بالکل۔ تو فرمایا کہ اگر علی ان لوگوں کو جنہوں نے قتل کیا حضرت عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں حضرت عثمان کے، تو ہم ان سے اپنا قصاص اپنا بدلہ لے لیں، تو ہم اس راستے میں ان کے تابع ہو جائیں گے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر رہے سیدنا عمر کے زمانے سے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ امیر شام ہی کہلوایا، لوگوں نے امیر شام ہی کہتے تھے، اور جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہ کر دیے گئے اس وقت تک انہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہا، اور نہ ہی لوگوں سے اپنی خلافت پر اپنی امارت پر بیعت لی۔ امیر شام کی حیثیت سے تو بیعت لی لیکن امیر المومنین اپنے آپ کو نہیں کہلایا۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت معاویہ کے نزدیک حضرت علی ہی مستحق خلافت تھے، لیکن ان کا دعویٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا تھا جس کے لیے وہ مصر تھے۔ اگر ان کو حضرت علی سے کوئی ذاتی پرخاش ہوتی اور بغض ہوتا تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہو کر مل کے حضرت علی کے خلاف جنگ کرتے اور اس خلافت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ ان کے نزدیک کبھی بھی ٹارگٹ تھا ہی نہیں۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ میں حضرت معاویہ کا یہ قول موجود ہے کہ علی مجھ سے بہتر ہیں اور مجھ سے زیادہ تقوی والے ہیں، علم والے ہیں، لیکن مجھے ان سے اختلاف ہے قصاص عثمان کے معاملے میں۔ اگر وہ قصاص لے لیں عثمان کے قاتلوں سے تو میں پہلا شخص ہوں گا جو سیریا سے یعنی شام سے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا ہوں گا۔ سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے یہ بات لکھی حضرت معاویہ کا قول، فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی اپنے آپ کو کسی غار میں بھی چھپا لیں تو بھی لوگ ان کو ڈھونڈ کر نکالیں گے اس خلافت کے لیے، کیونکہ یہی اس کے زیادہ مستحق ہیں، ان کی اہمیت امت کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اہل تشیع کی کتابوں میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اور ان کے بیانات حضرت علی کی شان میں جو ہیں وہ آئے ہیں، جیسا کہ علامہ سید محمد باقر مجلسی کی کتاب میں حق الیقین کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی کہ ایک شخص حضرت علی سے مل کے حضرت معاویہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسے شخص سے مل کے آ رہا ہوں کہ جس کی جس کا کلام کمزور ہے یعنی تقریر میں وہ اتنا ماہر نہیں. حضرت معاویہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ افسوس ہے تجھ پر, اللہ کی قسم بلاغت اور خطابت تو قریش میں ان سے زیادہ شاید ہی کسی کے پاس ہو, وہ اس معاملے میں سب سے آگے ہیں. اسی طرح علامہ باقر نے یہ بھی لکھا کہ ایک منافق ان کے حساب سے حضرت علی سے ملنے کے بعد حضرت معاویہ کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ میں ایک بہت ہی بخیل شخص کے پاس سے ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بربادی ہو تیرے لیے کہ تو انہیں بخیل کہتا ہے, اگرچہ ان کے پاس تو پورا گھر بھر کے سونا ہو اور دوسرا گھر جس میں بھوسا بھرا ہوا ہو, کام کی بنیادی چیزیں ہوں خالی, تو وہ سارا کا سارا سونا بھرا ہوا گھر یا کمرہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں, یہاں تک کہ اس میں کچھ بھی اپنے لیے نہ چھوڑیں. یعنی سخاوت کے اتنے بڑے وہ بادشاہ ہیں. امام مالک نے موطا میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حضرت سعید بن مسیب سے اس کو روایت کرتے ہوئے کہ ایک شامی شخص نے جس کا نام ابن خیبری تھا, اس نے اپنی بیوی کو کسی اور شخص کے ساتھ دیکھا تو اس نے دونوں کو قتل کر دیا. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پہنچا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ابو موسیٰ الاشعری کو خط لکھا, یہ دوسرے صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھ کے اس مسئلے کا حل یا فتویٰ بتاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے پوچھا کہ کیا یہ میری سرزمین میں ہوا ہے, میرے علاقے میں ہوا ہے؟ فرمایا نہیں, یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے سوال بھجوایا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کا جواب بتایا کہ یہ چار گواہ لے کر آئے جو جس نے اپنی بیوی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اب اس کو قصاص میں اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی دی اور فرمایا, جیسا کہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے, ان کے خطبات ہیں, فرماتے ہیں کہ ابتدا میں تو مسئلہ ایسے شروع ہوا کہ ہم اور شام کے لوگ ملے, یعنی ہماری مڈ بھیڑ ہوئی, اور یہ واضح ہے کہ ہم میں اور ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ ہم بھی ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک رسول پر, اور وہ بھی, اور ہماری دعوت بھی اسلام کی طرف ہے. حضرت علی فرماتے کہ ہم اپنے آپ کو بہت دین میں اور ایمان میں ان سے زیادہ نہیں پاتے جیسا ان کو پاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں ایمان میں عقائد میں برابر ہیں, یہ دونوں لوگ دونوں قومیں. پھر فرماتے ہیں کہ الامر واحد, ایک ہی مسئلہ ہے خالی, وہ کیا ہے؟ معاملہ ہر چیز میں ہمارا ایک ہے, مگر الا مختلفنا فیہ من دم عثمان, مگر عثمان کے خون کا بدلہ اس میں ہمارا اختلاف ہے. ہم یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم بری ہیں, ہم نے حضرت عثمان کو قتل نہیں کیا, بلکہ حضرت علی تو ان کے دفاع کرنے والوں میں سے, اپنے دونوں صاحبزادگان کو آپ نے ان کے گھر کے پہرے پر لگایا, تو فرمایا کہ ہم نے تو نہیں قتل کیا. لیکن دوسری طرف کیفیت یہ ہے جو اور جگہ تفصیل سے بیان ہوگی, وہ یہ کہ یہ میں جملہ مترجہ کے طور پہ سمجھا رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مسلمانوں کا خون بہانا لوکلی مدینے کے اندر پسند نہیں فرمایا, اس لیے آپ نے بہت عرصے تک اجازت نہیں دی کہ لوگ اس میں ہاتھ اٹھائیں اور خون خرابہ ہو مدینے کے اندر, مدینے کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے, اور یہ باغی دندناتے پھرتے رہے, اور انہوں نے مظلومانہ حضرت عثمان کے گھر میں پڑوسی کے گھر سے گھس کے حملہ کیا اور ان کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے شہید کیا. اب یہی لوگ گھس آئے مدینے کے اندر اور بالکل مکس ہو گئے, مل گئے, تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کون لوگ کہاں ہیں, اور مسلمانوں کی اکثریت تو حج کے بعد پھر حضرت عائشہ کے ساتھ وہاں سے نکلی اور یہ بات خبر جب ان کو پہنچی تو وہاں یہ کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ حضرت علی کے ساتھ ہی ہیں یہ سارے لوگ، انہی کی حکومت میں یہ سارے لوگ کیسے آ گئے، تو یہ اختلاف پیدا ہوا. اسی کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان یہ ایک مسئلہ ہے. جنگ جمل اور جنگ صفین کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور وقت بیان کی جائے گی. حضرت اکبر شاہ نجیب آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان فرمایا ہے کہ عیسائیوں کی ایک بڑی جماعت، ایک فوج نے ایران کے مشرقی علاقوں میں حملہ کرنے کا ارادہ کیا. انہوں نے غور کیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان آپس میں جنگی واقعات ہوئے ہیں اور چپقلشیں موجود ہیں، اور حضرت علی کے لیے اکیلے اس جگہ کو سمیٹنا مشکل ہوگا اگر ہم ان کے ساتھ مل کے ان کے خلاف عمل کریں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ان کے اس ناپاک ارادے کا علم ہوا تو آپ نے فوراً ایک خط دوڑایا اور لکھا اس میں کہ تم ہماری آپس کے اس اختلاف اور لڑائی کی بنیاد پر دھوکے میں نہ پڑنا، اگر تم نے ہمت بھی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں کسی پیش قدمی کی تو وہ پہلا امیر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ان کے تحت ہو کر کام کرے گا، پہلا ماتحت ان کا میں ہوں گا جو تمہیں آگے بڑھنے کی سزا دوں گا حضرت علی کے جھنڈے تلے، یعنی میں ان کی امارت کے اندر رہتے ہوئے تم سے لڑوں گا. اور اس خط کا اتنا اثر ہوا کہ عیسائیوں نے اپنا وہ ارادہ ترک کر دیا. اسی طرح کا ایک واقعہ البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہے کہ جس میں حضرت امیر معاویہ نے بازنطینی لوگوں کے حملوں پر پیش قدمی کے لیے یہ خط لکھا کہ اللہ کی قسم او ملعون، اگر تم نہیں رکتے اور واپس نہیں جاتے ہمارے علاقوں سے اپنی زبانوں اپنی زمینوں کی طرف، اپنے علاقوں کی طرف، تو میں اپنے رشتہ دار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جڑ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری زمینوں سے نکال دیں گے، اور میں تمہیں اتنا دور پھینک دوں گا کہ تمہارے لیے زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو جائے گی. تو بازنطینی بادشاہ بالکل گھبرا کے حضرت علی اور حضرت معاویہ نہیں حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت علی نہیں حضرت معاویہ کے ساتھ خط و کتابت میں امن کی بات چیت نے شروع کر دی. بہرحال یہ اور اس جیسی بہت ساری روایات موجود ہیں. اب آئیے اس بات کی طرف کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الزام جو لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کو سب و شتم کیا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ حضرت معاویہ کے صرف دو گورنروں کے بارے میں کچھ جگہوں پر یہ آیا کہ وہ حضرت علی کی مذمت کیا کرتے تھے، ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ اور دوسرے مروان بن حکم. اب ان کی حقیقت بھی سن لیجئے کہ یہ روایت کیسی ہے. پہلی روایت علامہ ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کی ہے، اور انہی سے پھر ابن اثیر جزری نے اپنی تاریخ الکامل میں سے درج کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب سن 41 میں معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پر مغیرہ بن شعبہ کو گورنر بنایا تو انہیں بلا کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ تمہیں بہت سی چیزوں کی نصیحت کروں، لیکن چونکہ مجھے اعتماد ہے کہ تم مجھے راضی رکھنے کی، میری سلطنت کو کامیاب کرنے کی، میرے رعایا کی اصلاح کرنے کی پوری فکر کرو گے، نظر رکھو گے، تو اس لیے میں ان باتوں کو چھوڑتا ہوں، لیکن ایک بات تمہیں ضرور کرتا ہوں نصیحت اس کی، وہ یہ کہ حضرت علی کی مذمت کرنا اور انہیں گالی دیتے رہنا، اس سے پرہیز نہ کرنا، عثمان پر رحمت بھیجتے رہنا، ان کے لیے استغفار کرتے رہنا، علی کے اصحاب پر عیب لگانا، انہیں دور رکھنا، ان کی بات نہ سننا، عثمان کے اصحاب کی خوب تعریف کیا کرنا، انہیں قریب رکھنا، ان کی باتیں سننا. تو ابھی وہ مخنف کہتا ہے کہ ثعقب بن زہیر نے کہا کہ میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا کہ مغیرہ کوفہ میں معاویہ کے عامل کی حیثیت سے 7 سال اور کچھ مہینے رہے۔ وہ بہترین سیرت کے مالک تھے اور عافیت کو تمام لوگوں سے زیادہ پسند کرتے تھے، البتہ وہ حضرت علی کی مذمت اور انہیں برا بھلا کہنا نہیں چھوڑتے تھے۔ اب یہ ہے وہ روایت جس کی بنیاد پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کے تمام گورنروں پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ برسر منبر حضرت علی پر سب و شتم کیا کرتے تھے۔ اب اگر سر دست یہ بات مان لی جائے کہ یہ روایت درست ہے، تو تب بھی خود اسی روایت میں آگے چل کر صاف صاف یہ لکھا ہے کہ وہ حضرت علی کی مذمت کس طرح سے کرتے تھے۔ فرماتے ہیں، حضرت مغیرہ ممبر پر کھڑے ہوئے حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے تھے وہی کہا۔ ان کے الفاظ یہ تھے، یا اللہ عثمان بن عفان پر رحم فرما اور ان سے درگزر فرما اور ان کے بہتر عمل کی انہیں جزا دے، کیونکہ انہوں نے تیری کتاب پر عمل کیا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ہماری بات ایک کر دی اور ہمارے خون کو بچایا اور مظلوم ہو کر قتل ہو گئے۔ یا اللہ ان کی مددگاروں، دوستوں، محبت کرنے والوں اور ان کے قصاص کا مطالبہ کرنے والوں پر رحم فرما اور وہ اور ان کے قاتلوں کے لیے بد دعا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ در حقیقت حضرت مغیرہ حضرت علی کی ذات پر کوئی شتم نہیں فرماتے تھے، بلکہ وہ قاتلین عثمان کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے، جسے شیعہ راویوں نے حضرت علی پر لان تان سے تعبیر کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب راوی حضرت مغیرہ کے الفاظ صراحتاً نقل کر رہا ہو تو فیصلہ ان الفاظ پر کیا جائے گا، نہ کہ اس تاثر پر جو ان الفاظ سے راویوں نے لیا ہے، کیونکہ یہ روایت بالمعنی میں انہوں نے اپنے طور پر اختیار کیا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ حافظ ابن جریر نے یہ روایت جس سند کے ساتھ نقل کی ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک تمام شیعہ جھوٹے راویوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا راوی ہشام بن الکلبی ہے، جو مشہور راوی محمد بن اسائب کلبی کا بیٹا ہے۔ اس کے بارے میں ابن اساکر کا قول ہے کہ یہ رافضی ہے اور ثقہ نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ابن ابی طی نے اسے امامیہ شیعوں کا ایک فرقے میں شمار کیا ہے، اور ابن ابی یعقوب حریمی فرماتے ہیں کہ انتہا درجے کے مثالب روایت کرتا ہے۔ پھر دوسرا راوی ابو مخنف ہے، جو لوط بن یحییٰ ان کا نام ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انتہائی جلا بھنا شیعہ، کٹر شیعہ ہے، اور انہی کی روایت کا ذکر کرتا ہے۔ تیسرا راوی مجالد بن سعید ہے، ان کے ضعیف ہونے پر تو تمام ائمہ حدیث کا اتفاق ہے، یہاں تک کہ تاریخی روایات میں بھی انہیں ضعیف مانا گیا ہے۔ امام یحییٰ بن سعید قطان کے کوئی دوست کہیں جا رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، انہوں نے کہا وہب بن جریر کے پاس جا رہا ہوں، وہ سیرت کی کچھ کتابیں اپنے باپ سے بواسطہ مجالد سناتے ہیں۔ یحییٰ بن سعید نے فرمایا تم بہت جھوٹ لکھ کر لاؤ گے۔ اس کے علاوہ اشج کا قول ہے کہ یہ شیعہ ہے۔ چوتھے راوی فضیل بن خدیج ہیں، ان کے بارے میں یہ خدیج ہیں، ان کے بارے میں حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابو حاتم کا قول ہے کہ فضیل بن خدیج اشتر کے غلام سے روایت کرتے ہیں، جو مجہول ہے، اور جو راوی اس سے روایت کرتا ہے وہ متروک ہے۔ ان کے علاوہ دو راویوں کا جن کا ذکر ابو مخنف نے کیا، یعنی ساقہ بن زہیر اور فضیل بن خدیج، وہ تو سرے سے ہی مجہول ہے۔ اب یہ حیثیت ہے اس حدیث کی، اس روایت کی، سارے راوی اس کے ضعیف یا مجہول ہیں۔ اب اس کی بنیاد پر کوئی عقیدہ بنا لینا، کوئی انڈرسٹینڈنگ بنا لینا، یہ بالکل جہل ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہمارے سامنے ہوں کہ اصحابی کلہم عدول، تمام کے سامنے صحابہ عدول ہیں، کلہم عدول، تمام کے سامنے تمام صحابہ عدالت پر قائم ہیں۔ پھر اب 7 سال گزارے اور اس میں سب و شتم کی بوچھاڑ کی، اور اس میں الفاظ کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ صرف ایک ہی شخص روایت کر رہا ہے، پھر باقی سارے لوگ، اتنے سارے لوگ کہاں ہیں؟ جو روایت کر رہا ہے وہ بھی شیعہ ہے۔ کہ پوری امت اسلامیہ میں ابتدائی زمانے میں، بالکل اعلیٰ درجے کے لوگوں کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، صرف اہل جرأت اور اہل انصاف بالکل خالی ہو چکے کہ ایسی باتیں ہو رہی ہوں اور اس کا تذکرہ کرنے والا کوئی بھی موجود نہ ہو، صرف ایک شخص کہنے والا ہو، باقی لوگوں میں سے کوئی اٹھ کر اعلان نہ کرے، کوئی بات نہ کرے۔ اس کے علاوہ حضرت معاویہ کی سیاسی بصیرت اور تدبر بھی اتنی آگے تھی کہ وہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ ان جیسا صاحب فراست انسان محض بغض کی بنیاد پر ایک ایسا بے فائدہ قدم اٹھائے کہ جس سے ان کی حکومت کے استحکام کو خطرہ ہو۔ کوفہ حضرت علی کے معتقدین کا مرکز ہے، وہاں پر حضرت معاویہ اور ان کے سامنے علی پر سب و شتم کرا کر کیا چاہتے ہیں؟ حضرت علی کی وفات کے بعد بھی اہل کوفہ سے برابر لڑائی ٹھہری رہے گی ظاہری بات ہے اگر ایسا کیا جائے گا، اور کبھی بھی دل حضرت معاویہ کے ساتھ نہ ہوں گے، تو کوئی بہت ہی گھٹیا سے گھٹیا سیاست دان بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ اپنے مخالف قائد کے مرنے کے بعد بھی اس کے علاقے میں اس کے لوگوں پر بالجبر ایسی ایسی گالیاں اور ایسی ایسی باتیں کہلوائے اور کروائے. یہ تو عام انسان کی بھی سمجھ میں نہیں آنی چاہیے بات کہ ایسا کیسے ممکن ہے، جبکہ اپنی خلافت کو برقرار رکھنا ہے، امارت کو برقرار رکھنا ہے، تو انتہائی بیسک کامن سینس جس کو سیاست کی ذرا سی بھی سوجھ بوجھ ہو. حضرت معاویہ کی سیاسی تدبیرات اور انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں تو دشمن بھی اتفاق کرتے ہیں کہ بہت ہی ذہین و فتین تھے. تو 20 سال خلافت اپنی امارت انہوں نے قائم رکھی، پوری امت کے اندر جہاں کوئی مسئلہ کبھی نہیں ہوا. تو یہ ظاہری بات ہے بہت حکمت سے انہوں نے چلایا. ایک دوسری روایت جس کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کے زمانے کے دوسرے گورنر مروان بن حکم، اس کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی البدایہ و النہایہ کی روایت ہے، کہ جب مروان مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ کا گورنر تھا، اس وقت وہ ہر جمعے کو منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی پر سب و شتم کیا کرتا تھا، اور اس سے حضرت حسن بن علی نے فرمایا کہ تیرے باپ کے حکم پر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس وقت لعنت کی تھی جب تو اس کے صلب میں تھا، اور یہ کہا تھا کہ حکم اور اس کی اولاد پر خدا کی لعنت ہو. اب یہ روایت بھی کئی وجہ سے مشکوک ہے، لیکن اتنی بات کچھ اور روایتوں سے بھی مجموعی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ مروان بن حکم مدینہ منورہ کی گورنری کے دوران حضرت علی کی شان میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیا تھا کرتا تھا جو حضرت علی کو محبوب رکھنے والوں کو ناگوار گزرتے تھے، لیکن یہ الفاظ کیا تھے ان تاریخی روایتوں میں سے کسی بھی میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے. البتہ بخاری کی ایک روایت میں ایک واقعہ اس طرح آیا ہے کہ ایک شخص حضرت سہل ابن کے پاس آیا اور بولا کہ امیر المدینہ منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی کو سب و شتم کرتا ہے. حضرت سہل نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ انہیں ابو تراب کہتا ہے. تو حضرت سہل ہنس پڑے اور فرمایا خدا کی قسم اس نام سے تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا ہے، اور آپ کے نزدیک ان کا اس سے پیارا نام کوئی بھی نہ تھا. ابھی صحیح بخاری کتاب المناقب میں حضرت علی کے مناقب کے تحت یہ حدیث آئی ہے. اگر یہاں امیر مدینہ سے مراد مروان ہی ہے جیسا کہ ظاہر یہی ہے، تو اس سب و شتم کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ابو تراب کے معنی ہے مٹی کا باپ. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو محبت میں اس نام سے پکارا تھا، مروان زیادہ سے زیادہ اسے اس کے حقیقی معنوں میں استعمال کرتا ہوگا. اگر فرض کیجئے کہ مروان اس سے بھی زیادہ کچھ نازیبہ الفاظ حضرت علی کی شان میں استعمال کرتا تھا، تو آخر اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ یہ کام وہ حضرت معاویہ کے حکم سے کرتا تھا؟ اس میں تو کہیں اس روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ حضرت معاویہ نے اسے اس کام کا حکم دیا تھا اور وہ اس پر راضی تھے. تو بہرحال اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی پر سب و شتم ان کے گورنروں کے ذریعے کرنا ان کے حکم سے یہی ثابت نہیں ہوتا کسی روایت سے کو جا کے یہ ثابت ہو کہ حضرت امیر معاویہ نے خود کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی ایسی بات کہی ہو. تو یہ بہت بڑا دعویٰ اور مغالطہ ہے جو لوگوں نے پھیلایا ہے. اس کا جواب تو وہ خود اللہ کے ہاں دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار بار میں پیش کر چکا ہوں، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو شخص میرے ولیوں سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، مطلب وہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اور جس سے اللہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے اس کو دنیا اور آخرت میں کہیں پناہ نہیں مل سکتی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اب آخری بات کہ پھر اس حدیث کا جو مسلم شریف میں آئی ہے اس کا کیا جواب ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سعد کو امیر بنایا تو ان سے دریافت کیا کہ تمہیں ابو تراب کو برا کہنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ حضرت سعد نے کہا مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمائی تھی، اس لیے میں ان کو کبھی برا بھلا نہیں کہہ سکتا. اگر ان 3 باتوں سے ایک بات بھی میرے لیے فرمائی ہوتی تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مغازی میں حضرت علی کو چھوڑ دیا اور حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عورتوں اور بچوں کو کے درمیان میں چھوڑ دیا، آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کے لیے پیچھے چھوڑ دیا، ان کی طرح ان میں رہوں میں پیچھے. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے یہ فرماتے ہوئے سنا، ساتھ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو اے علی کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسا کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے، البتہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ گئے تھے اپنے نائب کے طور پر، تو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں حفاظت کرنے کے لیے لوگوں کی، میرے نائب بن کے رہو. ہاں یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور غزوہ خیبر کے دن میں نے آپ سے یہ سنا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. حضرت سعد نے فرمایا کہ پھر ہم سب اس کے انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو میرے پاس لاؤ. حضرت علی کو لایا گیا اس حال میں کہ ان کی آنکھیں دکھتی تھیں، آپ کو انفیکشن وغیرہ ہو گیا تھا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، تھوک مبارک ڈالا، اور ان کو جھنڈا عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان پر خیبر کو فتح کر دیا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ آؤ، قل تعالوا ندعو ابناءنا، آئیے تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو اور ہم لے آئیں اپنے بیٹوں کو، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا اور کہا کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں. تو اس کا جواب سب سے مناسب تو وہ ہے جو حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ اس قسم کی احادیث کی تاویل کرنا واجب ہے، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں یہ تصریح نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کو برا کہنے کا حکم دیا، بلکہ ان سے یہ پوچھا کہ تم انہیں برا بھلا کیوں نہیں کہتے. اور اس کی وجہ یہ تھی، اس کی تاویل یہ ہے کہ کیا تم ان کو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے برا نہیں کہتے، یا اس کا کوئی اور سبب ہے؟ اگر تم ان کو تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے برا بھلا نہیں کہتے تو تم حق پر ہو اور تمہارا نظریہ درست ہے، اور اگر تم اس کا کوئی اور سبب ہے تو اس کو بیان کرو. اور اس سے ایک اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ حضرت سعد کا تعلق اس جماعت سے تھا کہ جو حضرت علی کو برا بھلا کہتی تھی، اس کے باوجود حضرت سعد خود حضرت علی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. اس وجہ سے حضرت معاویہ نے سوال کیا. اس حدیث کی دوسری تعویل یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت سعد سے یہ دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم حضرت علی کی رائے کو خطا نہیں کہتے اور لوگوں سے نہیں کہتے کہ ہماری رائے اور اجتہاد حضرت علی کی رائے کے مقابلے میں صحیح ہے اور حضرت علی کی رائے اس معاملے میں غلط ہے. تو یہاں پر سب کے معنی اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کا جو لفظ آیا ہے یہ آج کے زمانے میں جیسا سمجھا جاتا ہے ایسا نہیں سمجھا جاتا تھا. پرانے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ جو لفظ ہے، اب اس سب و شتم کا لفظ، سب کا لفظ، اس کے معنی صرف شتم ہو کے رہ گئے، گالم گلوچ کے کلام میں کسی کو برا بھلا کہنے کے معنی میں، لیکن یہ معنی ہمیشہ نہیں تھے. قرون اولیٰ میں اس کے معنی خالی اتنے ہوتے کہ کسی کی غلطی بیان کی جائے، کسی کو ملامت کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ اس میں، اس معاملے میں فلاں کی رائے غلط ہے. یہ بھی سب کے ہی تحت مانے جاتے تھے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی ہے جو صحیح مسلم ہی میں روایت گزر چکی ہے، کتاب الفضائل میں، جس میں معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب آیا ہے اس باب سے پہلے، جس باب میں یہ روایت آئی ہے، یعنی یہ فضائل صحابہ ہے، اس سے پہلے معجزات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آئی ہے اس کے اندر معجزات جو آئے ہیں کتاب الفضائل میں، تو اس میں یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تبوک کے چشمے سے پانی پینے سے روکا، فرمایا کہ پہلے میں اس میں کچھ پڑھ کے دعا کر دوں، تو اس سے پہلے تم لوگ اس کا پانی نہ پینا. تو دو مرد آگے بڑھ گئے تو ان دونوں نے اس میں سے پانی پی لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. تو آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم نے اس کے پانی میں سے کچھ ہوا ہے، یعنی کیا تم نے کچھ پیا ہے؟ تو فرمایا ان دونوں نے کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لفظ ہیں کہ آپ نے فسبہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سب کیا. یہ سب وہی لفظ ہے کہ جو اس حدیث میں آیا کہ حضرت معاویہ نے جو ان سے پوچھا کہ تم ان کو سب کیوں نہیں کرتے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ سب کے معنی یہاں پر گالی گلوچ نہیں ہے, برا بھلا کہنا اس طور پر ہے کہ تم نے ایسا ملامت کیا, کہ تم نے غلطی کی. غلطی پر کسی کو ڈانٹنا, کسی کو یہ کہنا کہ تم غلطی پر ہو, یہ بات کہنا کسی کے خلاف, یہ کہنا کہ تم غلطی پر ہو اور سپورٹ دوسری رائے کو کرنا, اس کو کہتے ہیں, اس کو بھی سب کے معنی میں استعمال کیا جاتا تھا. اور یہ بھی ایک معنی اس کے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں آئے, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ احتمال بھی نہیں ہے کہ آپ نے گالی گلوچ کیا ہو ان دونوں کو, بلکہ آپ نے کہا کہ بڑے سخت ہو, نالائق تم دونوں, ایسا کیوں کیا. تو اس طرح کی بات کرنا یہ بھی ایسے ہی ہے. اور اس کا اشارہ دوسرا اس روایت میں بھی ملا جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کی, جیسا کہ بخاری شریف میں آیا کہ سہل ابن سعد سے جب پوچھا کہ امیر مدینہ حضرت علی پر سب کرتا ہے, تو جیسا کہ طبرانی کی روایت میں بھی آیا ہے, تو اس کے اندر یہ لفظ ہے کہ سہل ابن سعد نے پوچھا اس شخص سے کہ وہ کیا کہتا ہے, تو کہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہتا ہے. تو یہاں پہ بھی لفظ طبرانی کی روایت میں سب کے آئے کہ, تو شخص نے جواب دیا کہ وہ انہیں ابو تراب کہتا ہے, تو گویا یہ ابو تراب کہنا اس کے نزدیک یہ سب تھا. تو ان دو دلائل کی بنیاد پر یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ سب کے یہاں معنی گالم گلوچ نہیں, بلکہ حضرت معاویہ کا ان سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے اس مسئلے میں جو ہمارے حضرت علی کے درمیان ہے کہ ہم حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں, اس سے ان کا مطالبہ کرتے ہیں, ان سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں, تو تم اس میں ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو, جبکہ تم حضرت علی سے ویسے اختلاف اور چیزوں میں رکھتے ہو, تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتے اس میں؟ کیا یہ وجہ ہے کہ تم ہمیں غلط سمجھتے اور ان کو صحیح, یا انہیں صحیح سمجھتے اور ہمیں غلط, یا تمہارا معاملہ اس میں تقوی والا ہے, تم اللہ کے تقوی اور تعلق کی وجہ سے کسی کے خلاف کوئی بات کہتے ہی نہیں ہو, یہ ادب اور لحاظ کا, تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ خالی جاننے کے لیے کہا, یہ نہیں کہا کہ تم اس کو گالم گلوچ کرو یا سب بھی کرو, بلکہ کہا کہ کیوں نہیں کرتے, اس کی دلیل کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, کوئی وجہ ہے اس کے پیچھے؟ تو اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اکابرین ہمارے بڑے ہیں, یہ علماء ہمارے سر کا تاج ہیں, یہ صحابہ کرام ہم سے بہت اونچے ہیں, اور پھر ان کا چونکہ مقام صحابیت کے درجے میں فرق تو ہے اوپر نیچے ہونے کا, لیکن بہرحال باپ, چچا سے چھوٹا چچا, تایا, اس طرح کی نسبتیں ہیں, یا ابا کا کزن, بہرحال یہ سب بڑے ہیں ہمارے. ان کی آپس میں اختلافات میں اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ وہ ایک دوسرے کو کبھی کچھ کہہ دیا کرتے تھے, کوئی ایسے الفاظ استعمال کر بھی دیا کرتے تھے جو ہمارے حساب سے مناسب نہ ہو, تو بہرحال ہمارے لیے تو ادب یہی ہے کہ ہم احتیاط کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں کریں گے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیسیوں آیات میں صحابہ کرام کی شان بیان کر دی ہو اور ان کے لیے جنتوں کے وعدے کیے ہوں, ان سے اپنی رضا کا فیصلہ اعلان کیا ہو, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے, جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہوں. تو ہمیں اپنی زبان بہت احتیاط سے رکھنی چاہیے, اور صحابہ کے خلاف اپنے دل میں کوئی بغض و عناد نہیں لانا چاہیے, اور ہر چیز میں جذباتی ہو کر چیزوں کو دیکھ کر ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل سنت والجماعت کا طریقہ 1400 سالوں میں اعتدال کر رہا ہے, ہم نہ یہود کی طرح ہیں کہ صحابہ کے کچھ لوگوں کو گالم گلوچ کرتے جائیں, اور نہ عیسائیوں کی طرح ہیں, نصرانیوں کی طرح ہیں کہ صحابہ کے کچھ طبقے کو اتنا اونچا کر دیں کہ وہ نبیوں اور ان سے بھی بڑھ جائیں. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے, اور الحمدللہ ہمارا فخر بھی یہی ہے, ہمارا نجات کا راستہ بھی یہی ہے. اللہ ہمیں دین و دنیا کی سمجھ, فہم, عمل اور اپنی رضا سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.